اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا، اگرچہ ان کے باپ دادا کوئی بات نہ جانتے ہوں، یعنی صحیح علم نہ رکھتے ہوں. کیونکہ سوچنا تو یہ چاہیے کہ باپ دادا کے علم کا سورس کیا ہے، انہوں نے یہ سب کہاں سے لیا، کیا قرآن کی تعلیم سے یا حدیث پاک سے یا پھر کچھ ان کے اپنے آبا و اجداد تھے جن سے انہوں نے یہ سب کچھ لیا. کیونکہ شروع سے ہی ہمارے ہاں یہ چلتا آ رہا ہے کہ قرآن اور حدیث کی تعلیم کے ساتھ ساتھ ایک تصور ہمارے معاشرے میں یہ پایا جاتا ہے کہ کچھ علم ایسا ہے جو قرآن حدیث کے علاوہ بھی ہے، اور وہ سینہ در سینہ چلتا ہے جو سب کو نہیں پتا ہوتا. قرآن میں کسی ایسے علم کی طرف کوئی اشارہ نہیں ملتا. اللہ تعالیٰ جب بھی بات کرتے ہیں یہی فرماتے ہیں، دیکھو آؤ جو اللہ نے نازل کیا ہے اور آؤ رسول کی طرف، کوئی تیسری چیز تو بتائی نہیں یہاں. تو اگر آپ یہ دو چھوڑ کر تیسری پہ جا کے سہارا لیتے ہیں، تیسری کو سورس بناتے ہیں، تو ہدایت نہیں پا سکتے. فرمایا وَلَا يَهْتَدُونَ، اور نہ ہی وہ ہدایت پر ہوں. ایسے میں ہوتا یہ ہے کہ لوگوں کے اندر سے ایسے عقائد کی اصلاح سب سے مشکل کام ہے. یہ عقیدتیں کھرج کر، یہ شرک کھرج کر ایک صحیح بات ڈالنا سب سے مشکل مرحلہ ہے. کسی کو نماز کی تعلیم دینا، نماز پڑھنے لگ جائے گا، کسی اور ذکر کی تعلیم دینا، کوئی صدقہ خیرات پہ یہ سب کرنے لگ جاتے ہیں لوگ، اس پہ اتنا ریزسٹ نہیں کرتے. اصل ریزسٹنس کہاں آتی ہے؟ جہاں عقائد کا معاملہ آتا ہے، کہ عقائد عقیدے سے اور عقیدت سے لگا ہوا ہے، اس میں عقیدت لگی ہوئی ہے نا ساتھ، اس لیے اس کی اصلاح سب سے مشکل کام ہوتا ہے، سب سے مشکل. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی شدید مخالفت کیوں ہوئی؟ آپ بھی اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کا ڈسینڈنٹ بتاتے تھے، اور سارا معاشرہ بھی اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام سے منسوب کرتا تھا، پھر اختلاف کس بات پر تھا؟ انہی عقائد کی اصلاح پر تو 17 دفعہ قاتلانہ حملہ ہوا. کیونکہ لوگوں کے لیے اس چیز کی مخالفت برداشت کرنا ناممکن ہوتا ہے کہ یہ مخالفت نہیں دیکھ سکتے، جھٹ سے آپ پر کوئی فتویٰ لگا دیں گے، کوئی وہابی ہونے کا یا اور کچھ ہونے کا. اور صحیح بات بھی سن نہیں سکتے. اور بعض اوقات اس جوش و خروش میں قرآن کی بات کو بھی پیچھے ڈال دیں گے، اس محبت میں اتنے اندھے ہو جاتے ہیں پھر ہم کہ ہمیں اللہ کی بات بھی سمجھ میں نہیں آتی، ہم اس پر بھی ڈاؤٹ کرتے ہیں کہ اچھا یہ واقعی فرمایا ہے یا نہیں، یہ ہمارے آبا و اجداد غلط نہیں ہو سکتے، بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے جو بات میں نے بچپن سنی ہو وہ غلط ہو، اور یہ آج یہ ایک نئی بات نکالی جا رہی. بعض اوقات قرآن پڑھ کے آپ کو بھی، مجھے خود اب تک بھی ہوتا ہے بعض اوقات حیرت ہوتی ہے، اچھا قرآن میں یہ کہا کیا ہے، یہ تو بڑی نئی بات معلوم ہوتی ہے. ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ جو قرآن کھلتا جاتا ہے وہ ہم کو نیا معلوم ہونے لگتا ہے، اچھا یہ تو کبھی نہیں سنا تھا، یہ تو کبھی نہیں جانا تھا، یہ تو کہیں دیکھا ہی نہیں، اچھا یہ بھی ہوتا ہے. اور قرآن سے بڑھ کر خاص طور پر جب آپ حدیث پڑھنے لگتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت اس کی طرف آتے ہیں، اور حیرتوں سے آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی کہ ہمارا دین کا نظریہ اور سوچ اور طریقہ کار کچھ اور ہی، اور وہاں تو کچھ اور ہی ہو رہا تھا. پھر ہم کچھ کنفیوژن کا شکار بھی ہوتے ہیں بعض اوقات. لیکن ایسے میں اگر کوئی شخص یہ یاد رکھے کہ مجھے کسی ماں باپ نے نہیں چھڑانا وہاں، کسی بزرگ نے نہیں کام آنا، میرا معاملہ میرے رب کے ساتھ ہے، تو یہی ایک چیز ہے جو انسان کو حق قبول کرنے کے لیے تیار کر دیتی، ورنہ شدید مخالفت. ایسے میں انسان سوچتا ہے کہ اب کرے تو کرے کیا. اس کے لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم پر اپنے نفسوں کی ذمہ داری ہے. کیوں؟ کیونکہ انسان جب اس کو سچ پتا چلتا ہے، حق پتا چلتا ہے، تو اس کا دل چاہتا ہے کہ دوسروں کو بھی جا کے بتا کے آئے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو نئی چیز آپ قرآن میں سے سنتے ہیں آپ کا کیا دل چاہتا ہے، میں جا کے اپنے بچوں کو بتاؤں، اپنے شوہر کو بتاؤں، اپنے بھائی کو بتاؤں، اس کو بتاؤں، اس کو اس کو. پھر جب آپ بتاتے ہیں وہ آپ پہ یلغار کر دیتے ہیں، پھر آپ اس کو کنفیوز ہوتے ہیں، اچھا پتہ نہیں میں ہی غلط سن کر آئی، پھر آپ خود شک میں پڑ جاتے ہیں، پھر آپ کھولتے ہیں قرآن پھر وہ کچھ اور نظر آتا ہے. تو یہ قدرتی بات ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ اگر مجھے ایک اچھی بات پتہ چل گئی ہے تو میں اپنے عزیزوں کو بھی بتاؤں. یہ بالکل ایک قدرتی جذبہ نا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ کے سامنے کوئی کھانا آئے تو آپ کا اکیلے کھانے کا دل نہیں چاہتا، آپ کا دل چاہتا بچے آ جائیں پھر کھائیں گے، مائیں رکھے رکھتی ہیں اچھا بچے آ جائیں پھر کھائیں، جو بچہ نہیں ہوتا اس کے لیے جمع کر کر کے رکھتی رہتی اچھا اس بچے کے لیے یہ کرنا ہے. کیونکہ یہ اللہ نے ہمارے دلوں میں محبتیں ڈالی ہیں نا، جس کی وجہ سے ہم یہ سب کچھ شیئر کرتے ہیں سب کے ساتھ. تو اسی طرح دین کا جو علم جس شخص کو آئے اور سمجھ میں آئے پھر وہ تڑپنے لگتا ہے اپنے ان عزیزوں کے لیے، ان دوستوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو اس سے دور ہیں اور بکتٹ ایک اور گمراہی کی طرف بھاگے جا رہے ہیں. پھر انسان بعض اوقات جذباتی ہوتا ہے، بعض اوقات حکمت سے کام لیے بغیر بس ہر طرح سے ان کو مان رکھتا ہے کہ وہ تو چونکہ میرے رشتہ دار ہیں اس لیے تو مان ہی جائیں گے، اور ان کو ماننا ہی چاہیے، اور ان کو بعض اوقات زبردستی منوانے کی کوشش کرتا ہے، اور وہاں سے سب سے زیادہ مخالفت سامنے آتی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنی مخالفت گھر سے آتی ہے اتنی باہر سے کم آتی. ایسے میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، علیکم انفسکم، پہلے اپنی فکر کرو، لا یدرکم، تم کو کوئی نقصان نہیں دے سکتے، من دلا، جو بھٹک گئے، اذا تدیتم، جب تم نے ہدایت پائی، اگر تم ہدایت پر ہوئے تو دوسروں کا بھٹکنا تمہارے لیے نقصان دہ نہیں. کیونکہ انسان کہتا نا کہ اگر وہ ان کو ہدایت نہ ہوئی تو کہیں میری پوچھ نہ ہو جائے، مجھ سے پکڑا نہ جائے، کہیں میری پکڑ نہ ہو. فرمایا نہیں، تمہاری نہیں پکڑ ہوگی، پہلے تم اپنی فکر کرو، خود کو مضبوط بناؤ، اپنی اصلاح کرو، اپنے کانسیپٹس کلیئر کرو، اپنے آپ کو اس قابل کر لو. اللہ مرجعکم جمیعا، اللہ کی طرف تم سب کا لوٹنا ہے، فینبئکم، تو وہ تم کو بتائے گا، کیا، بما کنتم تعملون، جو کچھ کہ تم عمل کرتے رہے ہو. کچھ چیزوں کے اختلاف دنیا میں نہیں سلجھائے جا سکتے، وہ آخرت میں ہی جا کے حل ہوں گے، اس لیے اپنی فکر میں رہو. یعنی مراد کیا ہے آیت کی، کہ سب سے پہلے اپنے نفس کی اصلاح کرو، یہ مت دیکھو کہ دوسرا کیا کر رہا ہے، دوسرے نے مانا ہے کہ نہیں مانا، یہ نہ کہو اچھا وہ جہنم میں گئے تو ہم بھی ساتھ چلے جائیں گے، نہیں. سب سے پہلے خود کی فکر، اپنے عقائد، اپنے اخلاق، اپنے اعمال، اپنے کردار کی فکر اور اصلاح، کس کی روشنی میں، قرآن اور سنت کی روشنی میں، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں. اگر تم خود اس پیمانے پہ پورے اترے تو دوسروں کی کجروی اور گمراہی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، اور تم خود کو اس قابل بناؤ کہ پورے خاندان کی گمراہی تمہیں نہ ہلا سکے، تمہیں متزلزل نہ کر سکے، تمہاری اپنی بنیادیں اتنی مضبوط ہو جائیں کہ کسی دوسری کی گمراہی اور بگاڑ تم پہ اثر انداز نہ ہو. ایسا نہ ہو کہ آج تم قرآن پڑھ کے اپنا ذہن بدلو اور کل خاندان کے پریشرز کے سامنے پھر جھک جاؤ، نہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کی اصلاح کی فکر چھوڑ دو، کہ بگڑتے ہیں تو بگڑے ہوں، مجھے تو اس سے کوئی پرواہ نہیں، نہیں، یہ نہیں مانا. اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں ان کی اصلاح کرنی ہے، اور بعض علماء کے نزدیک یہ فرض عین ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، نیکی کا حکم اور برائی سے روکنا فرض عین ہے، ایسے ہی جیسے نماز. اور ہر شخص کو کتنا مکلف قرار دیا گیا اس میں، اپنی قوت، اپنے علم، اپنی وسعت، اپنے حلقہ اثر کے مطابق. اور آپ کے روکنے کے باوجود اگر کوئی نہیں مانتا تو اس کا وبال تم پر نہیں ہوگا، اس کے اپنے اوپر ہوگا. اسی طرح مشکات کی ایک روایت ہے کہ یہ آیت زمانہ صبر کے بارے میں ہے. زمانہ صبر کیا ہے؟ جیسے آپ کا آج کل زمانہ صبر ہے. صبر اس لیے کہ ایک طرف قرآن کچھ اور بتا رہا ہے, دوسری طرف گھروں میں کچھ اور ہو رہا ہے اور آپ بیچ میں پس رہے ہیں اور تڑپ رہے ہیں کہ اب کریں کیا. اگر ادھر لگتے ہیں تو پڑھائی جاتی ہے, پڑھائی کرتے ہیں تو وہ جاتے ہیں. تو ایسے ہی موقع کے لیے یہ آیت اتری تھی کہ جس زمانے میں ہر آدمی اپنی رائے پہ مغرور بن جائے گا. ایک حدیث میں آتا ہے جس زمانے میں ہر شخص اپنی رائے پہ اڑ جائے گا اور دنیا کو بڑی چیز سمجھے گا اور خواہشات کا تابے دار بنے گا اور اصلاح کی کوئی امید باقی نہ رہے گی, تو پھر ایسے وقت میں آدمی لوگوں کی اصلاح چھوڑ کر اپنے دین کے تحفظ کے لیے پہاڑوں کا راستہ لے لے. یہ بھی اجازت ہے کہ جب آپ نے سمجھا دیا اور کوئی نہیں مانتا اور ڈر ہے کہ وہ آپ کو بھی ساتھ کھینچ لیں گے, تو پھر کیا کریں؟ الگ ہو جائیں. مشکات کی حدیث ہے کہ جس زمانے میں ہر آدمی اپنی رائے پر مغرور بن جائے گا, یعنی اڑ جائے گا, دنیا کو بڑی چیز سمجھے گا, خواہشات کا تابع دار بنے گا اور اصلاح کی کوئی امید باقی نہ رہے گی, تو پھر ایسے وقت میں آدمی لوگوں کی اصلاح چھوڑ کر دین کے تحفظ کے لیے پہاڑوں کا راستہ لے لے. کہ جب فتنے حد سے بڑھ جائیں کہ واقعی کوئی ایک بھی آپ کی بات نہ مانے, اور وہ یاد رکھیے آج کا دور نہیں ہے, ابھی ہے لوگوں میں بہت خیر, ہمارے بتانے میں کمی ہے. ایک آدھ دفعہ کسی کو بتایا اور اس نے نہیں سنت کا, جو مرضی کرے ہماری بلا سے, ہم کچھ اور کریں, ایسے نہیں. محنت کوشش ہوگی, لیکن یہ آخری زمانے کے بہت بڑے بڑے فتنوں کی طرف اشارہ ہے کہ جب کوئی سننے کوئی تیار نہیں, کوئی ماننے کوئی تیار نہیں, تو پھر انسان اپنے آپ کو تو بچائے. کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ قیامت کے دن یہ کہیں, یا اللہ سب لوگ یہی کر رہے تھے لہٰذا میں نے بھی یہی کر لیا. اس سے آپ کا چھٹکارا نہیں ہو سکے گا. کیوں؟ اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون, وہ بتائے گا تم کیا کرتے رہے ہو, تو تمہارے اعمال کے بارے میں تم کو خبردار کرے گا. اچھا جناب, یہ اب دو تین آیات ہیں, تین آیات قرآن پاک کی, یہ تین آیات اعراب, معنی اور حکم کے اعتبار سے مشکل ترین آیات ہیں. اس لیے ان کو بہت ہی ہوش سے جاگ کر سنیے. جو کوئی سو رہا ہو آگے پیچھے لیٹ لٹا کر اس کو بھی اٹھا دیجیے. یہ جو اگلی تین آ رہی, اچھا ایسا ہے کہ سب جاگ گئے ہیں, کوئی سکارف آگے کر کے سو رہا ہو کہ اس کی آنکھیں میری آنکھوں سے نہ ٹکرائیں کہیں. سب اپنے, اب آپ دیکھیں نا, آپ پہ ذمہ داری ہے نا اپنے دائیں بائیں والوں کی خبر رکھا کریں. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر فریضہ ہے, فریضہ. پہلے تو میں صرف ترجمہ پڑھوں گی, پھر اس کے بعد خلاصہ کروں گی, پھر میں ورڈ ٹو ورڈ پہ آؤں گی. ترجمہ ہے, میں رما ترجمہ کروں گی, لفظی نہیں. بسم اللہ الرحمن. ترجمہ ہے, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے اور وہ وصیت کر رہا ہو تو اس کے لیے گواہی یوں ہوگی کہ تمہاری جماعت میں سے, یعنی مسلمانوں میں سے, دو صاحب عدل آدمی گواہ بنائے جائیں, یا اگر تم سفر کی حالت میں ہو اور وہاں موت کی مصیبت آ جائے تو غیر مسلموں ہی میں سے دو گواہ لے لیے جائیں. پھر اگر کوئی شک پڑ جائے تو نماز کے بعد دونوں گواہوں کو مسجد میں روک لیا جائے اور وہ خدا کی قسم کھا کر کہیں کہ ہم کسی ذاتی فائدے کے عوض شہادت بیچنے والے نہیں ہیں, اور خواہ ہمارا کوئی رشتہ داری کیوں نہ ہو, ہم اس کی رعایت کرنے والے نہیں, اور نہ خدا واسطے کی گواہی کو ہم چھپانے والے ہیں. اگر ہم نے ایسا کیا تو گناہگاروں میں شمار ہوں گے, لیکن اگر پتہ چل جائے کہ ان دونوں نے اپنے آپ کو گناہ میں مبتلا کیا ہے تو پھر ان کی جگہ دو اور شخص جو ان کی بنسبت گواہی دینے کے لیے اہل تر ہوں, یعنی وارثوں میں سے, ان لوگوں میں سے کھڑے ہوں جن کی حق تلفی ہوئی ہے, اور وہ خدا کی قسم کھا کر کہیں کہ ہماری گواہی ان کی گواہی سے زیادہ سچی ہے, اور ہم نے اپنی گواہی میں کوئی زیادتی نہیں کی ہے، اگر ہم ایسا کریں تو ظالموں میں سے ہوں گے۔ اس طریقے سے زیادہ توقع کی جا سکتی ہے کہ لوگ ٹھیک ٹھیک گواہی دیں گے، یا کم از کم اس بات کا خوف کریں گے کہ ان کی قسموں کے بعد دوسری قسموں سے کہیں ان کی تردید نہ ہو جائے۔ اللہ سے ڈرو اور سنو، اللہ نافرمانی کرنے والوں کو اپنی رہنمائی سے محروم کر دیتا ہے۔ اس ترجمے سے بھی بات کافی حد تک واضح ہو چکی ہوگی، لیکن اب اس کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھتی ہوں کہ اگر کوئی مسلمان فوت ہونے لگے اور وہ گھر میں ہے تو بھی دو لوگ بلا کر وصیت کر دے، اور اگر کوئی سفر میں ہو اور موت کا وقت قریب آ جائے تو بھی دو مسلمانوں کو بلا کر اپنے مال کی وصیت کرے، مسلمان نہ ملے تو غیر مسلموں کو ہی بلا کر وصیت کر دے، سفر میں خاص طور۔ اور جب وہ وصی اس میت کے گھر پہنچے، وصی کون ہے؟ جن کو وصیت کی گئی، اور وارثوں کو شک پڑ جائے کہ انہوں نے صحیح حالات نہیں بتائے، تو نماز عصر کے بعد جب لوگ نماز سے فارغ ہو جائیں تو ان وصیوں کو بلا کے، وصی کون ہوں گے؟ یہ دو لوگ جن کو وصیت کی گئی تھی، ان کو بلا کر قسم لے لی جائے کہ انہوں نے کوئی خیانت نہیں کی، اور وصیت کو صحیح طور پر بیان کر دیا ہے، کیونکہ وارث اس صورت میں مدعی تھے لیکن ان کے پاس ان وصیوں کے خلاف گواہ موجود نہ تھے، اس لیے وصی جو منکر تھے ان سے قسم لی گئی۔ لیکن اگر بعد میں ان کی خیانت پکڑی جائے اور ان کا جھوٹ ظاہر ہو جائے تو پھر وارثوں میں سے دو آدمی قسم اٹھائیں گے کہ پہلے وصیوں کا بیان غلط تھا، یعنی جوابی قسمیں آئیں گی وارثوں کی طرف سے، اور جو ہم کہہ رہے ہیں وہ زیادہ صحیح ہے، پھر ان وارثوں کی قسم کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا۔ اب دیکھیں کہ ایک آدمی، ذرا امیجن کریں، ایک شخص سفر کر رہا ہے، ٹھیک ہے، بزنس کرنے گیا ہے، اور وہاں اس کو کوئی بیماری آ گئی، خدا نہ خواستہ جیسے ہارٹ اٹیک ہو گیا، ڈاکٹرز بتا رہے ہیں کہ بس اب یہ چند گھنٹے کا مہمان، اب اس کے پاس کچھ پیسے ہیں، پاسپورٹس ہیں اور کئی چیزیں ہیں، اب وہ ان کو کیا کرے، گھر واپس بھجوانا ہوگا۔ اب وہ اگر اس کے کچھ رشتے دار ہیں تو ان میں سے دو لوگوں کو بلا لے، اگر رشتے دار کوئی نہیں اور بالکل ہی سب اجنبی ہیں، اور ایسی کنٹری ہے یا ایسے ساتھی ہیں اس کے جو سارے نان مسلمز ہیں، تو نان مسلمز میں سے دو لوگوں کو بلا لے اور ان کے سپرد مال کر دے، وہ دو نان مسلمز ہیں وہ واپس آئیں اور مال جو ہے وہ کیا کریں، حوالے کریں، کس کے؟ وارثوں کے۔ اگر وارثوں کو شک ہو جائے کہ نہیں یہ صحیح چیزیں نہیں ہیں، کوئی بھی ان کے پاس ایسا علم کا ذریعہ ہو، مثلا انہیں پتا ہو کہ گھر سے یہ فلاں فلاں چیز لے کے گیا تھا، اس نے رولیکس کی گھڑی پہنی ہوئی تھی، اس کے فلاں فلاں کپڑے ساتھ تھے، اور اس نے وہ سب کچھ واپس بھیجا ہے لیکن سب کچھ نہیں ملا، شک پڑ گیا کہ چیزیں ادھوری آئی ہیں، لیکن ان بیچاروں کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ یہ اپنی شک کو ثابت کریں۔ آپ کو پتا ہے کہ مقدمہ کی فیصلہ کیسے ہوتا ہے؟ آپ کچھ ذرا سا میں پہلے اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیتی ہوں کہ قاضی فیصلہ کس طرح کرتا ہے عدالت میں۔ چار طریقوں سے فیصلہ ہوتا ہے۔ نمبر ایک، اقرار۔ اچھا، مقدمہ پیش کیسے ہوتا ہے نا، پہلے تھوڑا سا یہ بھی سمجھ لیں۔ مثلا آپ میں سے اے کا پین چوری ہو گیا، اس نے دعویٰ کر دیا بی پر، ٹھیک ہے، اب یہ دونوں کیا ہو گئے، ایک ہوا مدعی، مدعی کون ہے؟ جس نے دعویٰ کیا، اور دوسرا ہے مدعا علیہ، جس کے خلاف دعویٰ کیا گیا، ٹھیک۔ اب یہ دونوں جھگڑتے جھگڑتے قاضی کے پاس جاتے ہیں، مدعی کہتا ہے کہ اس شخص نے میرا پین چرا لیا، قاضی کہتا ہے کہ تم بتاؤ چرایا، اگر وہ اقرار کر لے تو فیصلہ کس کے۔ تو پہلا طریقہ کیا ہے فیصلہ کرنے کا؟ اقرار، جیسے حدیث میں آتا ہے فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا، ایک عورت نے زنا کیا، آپ نے کسی صحابی کو بھیجا کہ جاؤ اس سے پوچھو، اگر اعتراف کر لے، اقرار کر لے جرم کا تو اس کو رجم کر دو، یہ پہلا طریقہ ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے البینۃ علی المدعی، ثبوت مدعی کو پیش کرنا ہوگا، والیمین علی من انکر، اور قسم اس پر ہے جو انکار کرے، یعنی جو دعویٰ کرے اس کو دو گواہ پیش کرنے ہوں گے کہ وہ اپنی گواہی میں سچا ہے، اور اگر وہ نہیں گواہ لا سکتا تو پھر کیا ہے، دوسرا شخص قسم کھا کر انکار کر سکتا ہے، تو اس طرح جس پہ الزام لگا ہے وہ بچ جائے گا، اور اگر وہ نہیں قسم کھاتا تو گویا اس کا قسم نہ کھانا ایک طرح سے اقرار ہے، پھر اس پہ پڑ جائے گی بات. اگر دو گواہ نہ ہو تو ایک قسم اور ایک گواہ، یہ بھی ہو سکتے ہیں. مثلا ایک شخص نے دعویٰ کیا کہ میرا پین چوری ہو گیا، اب اس کے پاس گواہ ایک ہے، دو کوئی نہیں، تو کیا ہوگا، ایک گواہ ہوگا اور ایک وہ قسم ساتھ کھائے گا، تو حق اس کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا. لیکن اگر یہ نہ قسم کھا رہا ہے نہ گواہ ہے تو پھر معاملہ چلا گیا جس پہ الزام لگایا جا رہا ہے، اب وہ یا تو اقرار کر لے گا، اگر اقرار نہیں کرتا انکار کرتا ہے تو اس کے لیے اس کو قسم کھانی ہوگی کہ میں نے نہیں لیا. ٹھیک ہے، اب یہ جو قسم ہے یہ ثبوت دینا مدعی کی ذمہ داری ہے، یعنی جو دعویٰ کر رہا ہے نا میرا پین چوری ہوا، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ ثبوت لائے، ثبوت کے بغیر اس کی بات جو ہے وہ بالکل بے معنی بیکار ہوگی. ٹھیک، اب ثبوت کے لیے یہ قسم خالی قسمیں نہیں کھا سکتا، گواہ ضروری ہیں. ہاں یہ ہے کہ اگر دو گواہ نہیں، ایک گواہ اور ایک قسم ہو جائے، لیکن صرف قسم سے اس کی بات نہیں بنے گی. قسم کا حق کس کو ہے؟ مدعا علیہ کو، جس پہ دعویٰ، جس کے خلاف کیا گیا. ٹھیک، اب آپ دیکھیے کہ اگر وہ قسم کھا لے تو وہ بری ہو جائے گا، ٹھیک، اور یہ اس کا نقصان رہ جائے گا مدعی کا. ایک اور صورت ہے انکار، ایک ہے اقرار. ٹھیک ہے، پہلی کیا ہوئی؟ اقرار. دوسری کیا ہوئی؟ دلیل. تیسری کیا ہوئی؟ قسم. چوتھی کیا ہے؟ انکار. اقرار، دلیل یعنی گواہ لانا، تیسری قسم، اور چوتھی انکار. مدعا علیہ اگر قسم اٹھانے سے انکار کر دے تو قاضی بطور اتمام حجت کے کہے کہ تو نے قسم اٹھا لی تو بری ہو جائے گا، ورنہ تیرے خلاف فیصلہ ہوگا، پھر بھی وہ انکار کرے تو اس کے خلاف فیصلہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، قسم کھا لے تو بری ہو جائے گا، اقرار کر لے تو جرمانہ بھرنا ہوگا. ٹھیک، یہ ہے خلاصہ. چلیے ذرا سا خلاصہ بھی دوبارہ کر لیتے ہیں. ایک شخص کا پین چوری ہو گیا، اس نے کسی پہ الزام لگایا، قاضی نے دونوں کو بلا لیا، ایک تو خود عدالت گیا نا، پھر قاضی ملزم کو بلاتا ہے. ٹھیک، یعنی جج بیٹھا ہوا ہے کرسی انصاف پر، ایک شخص آ کے شکایت کرتا ہے، جس کے خلاف یہ شکایت کرنے والا الزام لگاتا ہے قاضی اس کو بلواتا ہے، تم بھی آ جاؤ، تمہارے پہ الزام لگ گیا ہے. وہ بھی آ گیا، ایک طرف دعوی کرنے والا کھڑا ہے، دوسری طرف وہ دوسرا کھڑا ہے. یہ کہتا ہے اس نے میرا پین چرایا، قاضی اس سے پوچھتا ہے تو نے چرایا، وہ کہتا ہاں چرایا، اقرار. اب کیا ہوا، قاضی اسے مجبور کرے گا کہ پین واپس کر دو. یہ پہلی قسم تھی فیصلہ کرنے کی، اقرار کی بنا پہ. ٹھیک، اب اتنا اچھا کون جو اقرار کرے، اتنی آسانی سے کوئی کرتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا کرتے تھے لوگ، خود ہی آ جاتے تھے، کوئی دعویٰ نہ بھی کرے خود آ کے کہتے تھے ہم سے جرم ہو گیا ہمیں سزا دیجیے. اچھا، دوسری شکل دلیل، یہ جو آیا کہ میرا پین چرایا گیا ہے، اب یہ کیا کرے، دلیل پیش کرے، گواہی لائے، اور گواہی اس میں کیا ہے، مثلا دو گواہ لائے، یہ جیسے عام چوری کے مقدمات میں دو گواہ، اگر اس نے دو گواہ لائے اور ان کی گواہی سچی ہوئی تو کیا ہوگا، مقدمہ مدعی کے حق میں ہو جائے گا اور مدعا علیہ پہ جرمانہ ہو جائے گا، جو بھی فیصلہ ہو. اب کیا ہوا، یہ جو دعویٰ کرنے والا تھا مدعی، اس کے پاس دلیل ہی کوئی نہیں. ٹھیک، یعنی دو گواہ نہیں، ایک گواہ ہے، تو اب کیا کرے گا، ایک گواہ اور ایک قسم کھا کے اپنی بات ثابت کرے گا. ٹھیک ہے، اچھا، اب اس نے جب دے دی اپنی دلیل، گواہی پیش کر دی. اب پھر دوسری طرف ہم دیکھیں گے کہ یہ شخص اگر قسم کھا لیتا ہے جواب میں تو بری ہو جائے گا، اگر قسم نہیں کھاتا تو کیا ہوگا؟ پکڑا جائے گا. اور چوتھی پھر قسم کیا ہوگی؟ قسم کے انکار کی، یعنی ایک قسم کھانے کی اور ایک قسم کے انکار کی. اب سمجھ میں آ گئی بات؟ اچھا.